أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعافية أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد قال أهل البيت الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ذات عالم نے انسان کی خلقت کے مراحل گنوائے اور اس مثال کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ دیکھیں، وہ خدا جس نے مٹی میں یہ قدرت پیدا کی، مٹی میں یہ ترقی ایجاد کی کہ وہ ایک انسان کامل بن جائے، بالآخر یہ مٹی مردہ تھی، اس میں جب حیات ڈالی جا سکتی ہے تو پھر دوبارہ زندہ کرنے میں کون سی مشکل ہے؟ لہذا کوئی شک اور ریب اپنے ذہن میں نہ رکھے کہ قیامت محال ہے، دوبارہ اٹھایا جانا محال ہے. جب وہ لمحہ بہ لمحہ ایک نئی حیات دے رہا ہے تو پھر حیات اخروی میں کیا مشکل ہے؟ اسی دنیا میں لمحہ پر لمحہ کو حیات دے رہا ہے. سورہ مومنون جو اسی سورہ کے بعد کا سورہ ہے، اس کی ابتدائی آیات میں بھی اسی طرح کی آیات آئی ہیں. اس میں بھی خدا متعال نے اپنی انہی مراحل کو گنوایا ہے، لیکن وہاں پر تفصیل کچھ زیادہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو ان خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، طین کہتے ہیں پانی اور مٹی سے بنی ہوئی، ہاں جسے مثلا آٹے کو کہتے ہیں گوندھنا، پانی ملاتے ہیں آٹے کو تو وہ گوندھتا ہے، اسی طرح سے مٹی میں اگر ملایا جائے پانی اور اسے گوندا جائے اسے کہتے ہیں طین. ہم نے اس سے آغاز کیا، یہاں پر جیسے تراب، وہاں پر بھی تین، وہاں پر پھر اس کے بعد حضرت آدم کے بعد جو سلسلہ ہے وہ پھر نطفے سے آغاز کیا، پھر ہم نے اس کو خون بنایا، پھر ہم نے اسے گوشت بنایا، پھر ہم نے اس گوشت میں ہڈیاں بنائی، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. یہاں تک کے مراحل، اس کے بعد ہم نے ایک اور خلقت دی، ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالق. وہ خلقت آخر کیا ہے؟ وہ خلقت آخر جب 4.5 مہینے میں انسان کا جسم پورا ہو گیا تو اب جو روحانی مرحلہ ہے اسے خلقت آخر قرار دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو روحانی اور حیات کا مسئلہ ہے یہ خلقت اور حیات جسمانی سے بالا تر ہے، لہذا اس مرحلے پر ارشاد ہوا کہ ثم انشأنا خلقا آخر، ہم نے ایک اور خلقت دی اور اس کو عطا کرنے کے بعد خداوند عالم نے خود اپنی ذات کو مبارکباد دی. وتبارك الله عسل العالمين بہترین خلق کرنے والا. بس جو ہستی ایسے ذرے کو خلقت کے مراحل سے گزارتی ہے اور حیات دیتی ہے دنیا میں, تو آخرت میں دوبارہ اٹھایا جانا کیا مشکل ہے. کسی نے امام سے آ کر سوال کیا کہ یہ آیت کیا کہتی ہے, تو آپ نے یہ واقعہ نقل کیا کہ رسول گرامی کے دور میں ایک شخص آیا, اس نے اس کے متعلق سوال کیا, تو اس شخص کو جو ہے وہ دکھایا گیا کیسے دوبارہ اٹھایا جاتا ہے. یہ شخص قبرستان میں آئے, قبر کے پاس کھڑا ہو کر جبرائیل نے اسے حکم دیا کھڑے ہو جاؤ, تو وہ سر جھاڑ کے کھڑا ہو گیا اور اس کی زبان سے جو ہے وہ اصلا اور فوج جانے تھا, پھر اس کو حکم دیا دوبارہ اس میں چلے گئے, دوبارہ قبر میں چلا گیا, ایک اور قبر کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ, وہ کھڑا ہوا, یہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان علی ولی اللہ وان الجنۃ اکبر والنار اکبر وان اللہ یبعث من فی القبور. اس منظر کو اس شخص نے دیکھا. اس طرح کی واقعات حضرت عیسیٰ کی زندگی میں بہت زیادہ ہے, انہوں نے مردے بہت زندہ کیا اور اسے کلام کیا, قرآن کریم نے بھی اسے بیان کیا وہ اوہی الموتا اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. یہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی ایسی مسئلہ ہے جس شے نہیں, لیکن اس کے باوجود مشکل یہ کہ انسان اس دنیا کے امور میں جب داخل ہو جاتا ہے تو یہ دنیا اور یہ عالم مادہ اور یہ رنگ برنگی دنیا اس کو مست کر دیتی, یہ میرا گھر, یہ میری گاڑی, یہ میرا بینک بیلنس, یہ میری مثلاً اولاد, یہ میرے بچے, یہ اتنا پڑ گیا, یہ اتنا ایسا ہو گیا, ان پر انسان ناز کرنے لگتا, آہستہ 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 غافل ہو جائے, غفلت کرنے لگتا. پھر اگر اس میں غفلت سے زیادہ منحرف افکار بھی ہوں تو پھر ہر دربی کو اتارا تھا آہستہ آہستہ, پھر ہر وہ شے اسے بری لگنے لگتی ہے جو آخرت کی طرف بلاتی ہے. کبھی آپ بہت سے لوگوں کے سامنے موت کا تذکرہ کریں ناراض ہو جائیں گے آپ سے, دیکھا موت کی بات ہے, جینے کی بات ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا بھی لذتوں میں مست ہیں. آپ اس سے جیسے دنیا کے چھن جانے کی بات کریں گے غمگین ہو جائیں. خدا نے مجھے فرماتا ہے کہ شک نہ کرو کہ قیامت نہیں آئے گی, لا رہی بفی, کیوں؟ اس لیے کہ ایک مثال یہ دوسری مثال, ایک مٹی کو اس نے پانی کے ذریعے اس قابل بنایا بہار میں کہ وہ سبزہ خوبصورت گوج مہیج, یعنی ایسے پودے جن کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے, جن کے رنگوں کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے, یہ اگائی. بعض مفسرین کہتے ہیں ذوق سے مراد مذکر مؤنث ہے, پودوں میں بھی مذکر مؤنث پائے جاتے ہیں, اور یہ بات علمی اعتبار سے ثابت ہے کہ پودے بھی جو ہے وہ مذکر مؤنث رکھتے ہیں. آیت بھی یہ کہتی کہ زوج مہیج کس طرح سے اس نے اس زمین میں حیات ڈالی کہ وہ ایسے پودے ہو گئے, تو اس کے لیے دوبارہ پلٹانا کیا ہے, لہٰذا اس کے بعد ایک آیت یہ ہے زارے کا بیان کرنا ہوا الحق, جان لو کہ یہ تمام باتیں اس بنیاد پر ہیں, یعنی قیامت کا آنا اس بنیاد پر ہے کہ خدا حق ہے, خدا کی ذات حق ہے, خدا کی ذات میں کوئی باطل نہیں ہے, وہ حق خالص ہے. اب جب وہ حق خالص ہے تو اس سے جو کچھ بھی وجود میں آئے گا وہ حق ہے, اس میں باطل نہیں ہے. اب اس نے اگر کائنات بنائی تو یہ سراسر حق ہے, اس کائنات کو کوئی مقصد نہ ہو تو یہ لغو اور عبس ہو جائے گی, حق نہیں رہے گا. اگر کسی دنیا میں جینا ہو مرنا ہو آخرت نہ ہو, خلاف کیا حق ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں زندگی بے مقصد ہوئی, لہذا استدلال کیا آیت نے کہ کیونکہ خدا حق ہے لہذا قیامت ضروری ہے. حق ہے یعنی اس میں کوئی شے نقص اور باطل نہیں ہے, جب اس کی ذات میں کوئی نقص اور باطل نہیں ہے تو اس کا پورا نظام حق پر مبنی ہے, اس پورے نظام میں قیامت اور آخرت کا ہونا اس نظام کو لغو اور عبث ہونے سے بچاتا ہے, یہ ضروری. لہذا ارشاد ہوا ذالک بأن اللہ هو الحق وأنه يحيي الموتى, اور یہ کہ خدا تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کرے گا, کرتا ہے. اسی دنیا میں اس نے مٹی کو جو مردہ تھی زندہ کر کے دکھایا, نطفے کو اس مقام تک پہنچایا. اب جب دنیا میں اس کی قدرت کو مردہ اشیاء کو حیات میں بدلتے ہوئے آپ نے دیکھا تو پھر آخرت میں کیا مسئلہ؟ اس نے دنیا میں یہ مناظر ہمیں دکھائے, پھر بھی اگر کوئی کسی کو شک ہے تو آخری چیز آیت نے یہ بیان کی وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر شے پر قادر ہے, اس کی قدرت سے کوئی شے خالی نہیں ہے, خارج نہیں ہے, اس کی حکومت سے کوئی چیز فرار نہیں کر سکتی. وہ یہ سمجھے کہ جناب پہلی دفعہ تو بن گیا انسان, لیکن دوبارہ ویسے ہی اٹھایا جانا مشکل ہے, بحال ہے. کہتے ہیں وہ ہر شے پر قادر ہے. اس کے بعد ساتویں آیت کا آغاز ہوا ون ساتھ آتی ہے, تم قیامت آنے والی ہے, لا ریب فیہا, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں, وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اور خدا عالم جو قبروں میں انسان پہنچا دیے جائیں گے انہیں دوبارہ اٹھائے گا, کوئی شک نہ کرے انسان, حتماً انسان پلٹایا جائے گا, سوال جواب ہوگا, اور یہ خیال نہ کرے کہ دنیا عبث اور لغو. اس آیت کے بعد آٹھویں آیت میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو پھر خدا کی ذات میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں بغیر علم کے ساتھ, وَلَا هُدًى, کوئی ہدایت ان کے پاس نہیں, وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ, اور نہیں کوئی روشن کرنے والی کتاب ہے. تین چیزوں کا خدا کے عالم نے یہاں تذکرہ کیا, علم, ہدایت اور کتاب منیر. ان تین سے کیا مراد ہے؟ ان تین سے مراد علم یعنی استدلال عقل, ہدایت یعنی نبوت اور نبی, نبی آتا ہے ہدایت کے ساتھ, کتاب یعنی وہ دستور حیات جو اپنے ساتھ لاتا ہے. اور رسول گرامی کی نسبت سے اگر اس آیت کے معنی کریں تو یہ معنی ہے کہ آپ صاحب علم ہیں یعنی صاحب استدلال عقل ہیں, ہادی ہیں ہدایت میں کیا یعنی سنت, آج کے دور میں اگر اس کو تعبیر کرنا چاہیں تو سنت, یعنی آپ کی بیان کردہ روایات ہیں، کتاب یعنی قرآن. بس ایک ایسا شخص ہے کہ جو خدا کی ذات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، نہ ہی استدلال عقلی رکھتا ہے، نہ خدا کی طرف سے ہدایت اس کو میسر ہے، نہ ہی اس کے پاس کتاب ہے خدا کے بارے میں جدال کرتا ہے، یعنی خدا کی نفی کرنا چاہتا ہے، نہ کوئی دلیل عقل ہے، نہ کوئی ہدایت کی بات، نہ ہی کتاب. یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ معرفت کے طریقے ہیں. انسان کو، ہر انسان کو جو معرفت حاصل ہوتی ہے اس کے ذرائع ہیں. ایک طریقہ حس ہے، انسان تجربہ کرتا ہے، کسی شے کو دیکھتا ہے، لیبورٹری میں ٹیسٹ کرتا ہے، اس پر یقین پیدا کرتا ہے. ایک طریقہ عقل ہے، ایک طریقہ مشاہد اپنا شہود ہے کہ انسان جو ہے وہ تہذیب نفس کرتا ہوا اس مقام پہ پہنچ جائے کہ اس کے نفس کے سامنے کائنات کے راز کھلنے لگ جائے. یعنی خدا تعالیٰ نے اسے ایک ایسا پاک و پاکیزہ قلب عطا کیا ہے اس مجاہدت اور تہذیب نفس کے نتیجے میں کہ اب کائنات کے اسرار اس کے سامنے آیا ہوں گے، کھل گئے، آشکار ہو. ایک یہ طریقہ ہے. بس ایک طریقہ حس، ایک طریقہ عقل، ایک طریقہ شہود، ایک طریقہ بعض لوگ کہتے ہیں مثلا تاریخ کے ذریعے انسان کے علم حاصل کرے. لیکن ان تمام راستوں میں جو بنیادی راستہ ہے وہ عقل ہے، کہ اگر عقل نہ ہو تو آپ نہ کوئی نتیجہ تجربے اور سائنس اور مشاہدے سے لے سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی نتیجہ جو ہے وہ کسی اور علم سے حاصل کر سکتے ہیں. ہر شے کی بنیاد عقل ہے. عقل انسان میں خداوند عالم نے رکھی ہے جو اس کا روحانی پہلو ہے. خداوند عالم نے انسان میں روح بدیت کی ہے، یہ روح اس کے روحانی پہلو کو بیان کرتی ہے. اس روحانی پہلو میں سے ایک عقل ہے. عقل یعنی ایک ایسی طاقت جس کے ذریعے انسان استدلال کرتا ہے، یہ اس کا روحانی پہلو، روح کا حصہ ہے، یعنی روح ہے. اور یہ جسمانی خصوصیات کی حامل نہیں. اور روح اور نفس انسان کے جسم کے ساتھ ہے لیکن جسم نہیں. آپ جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں، آپ جسم کو کیا کہتے ہیں کسی، جب بھی پائیں گے کسی مکان میں پائیں گے، آپ جسم کو زمانے میں پائیں گے. جسم جو ہے وہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، اس کے سیلز ہی کم از کم ہر وقت حرکت کرتے ہیں، تغیر ہے ان کے اندر. بس جسم کی چار خصوصیات ہیں، قابل تقسیم ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، تغیر مکان کے اندر وجود پیدا کرتا ہے، زمانے کے اندر وجود پیدا کرتا ہے. انسان کی جو روح ہے یہ ان چاروں خصوصیات سے آ رہی ہے، نہ یہ قابل تقسیم ہے. آپ اپنے جسم کو تقسیم کر سکتے ہیں، آپ اپنی مین کو تقسیم نہیں کر سکتے. کوئی اگر تقسیم کر سکتا ہے تو وہ پریکٹس کر سکتا ہے، کر کے دیکھیں، اپنی میں کو تقسیم کر سکتا ہے. جو میں بچپن سے ہے ابھی تک وہی ہے، اس میں نہ تبدیلی ہے، وہ تغیر، وہ تبدیلی جس میں ہے، جب چھوٹا تھا بڑا ہو گیا، دوبارہ چھوٹا ہو جاتا. آغاز میں ایک فقط ذرہ تھا، تبدیلی اس میں آئی, یہ جسمانی خصوصیت. لیکن میں جب سے بچہ پہلی دفعہ میں کہتا ہے اور بڑھاپے تک جب میں کہتا ہے, دونوں میں وہی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ کوئی بڑی ہو گئی, چھوٹی ہو گئی, تقسیم ہو سکے, یہ میں کسی جگہ میں بھی نہیں سموتی. اس لیے ایک انسان مثلا کبھی سوتا ہے, خواب دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, تو اپنے بدن کو چھوڑ جاتا ہے. ایسے ایسے مقامات کی خواب دیکھتا ہے جہاں کبھی نہیں گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی یہ سیر سیر روحانی ہے, جسمانی نہیں ہے. جسم تو یہاں سو رہا ہے, جسم تو نہیں گیا. جس کی یہاں پر معلوم ہو کے انسان کا روحانی پہلو جسمانی خصوصیات کا حامل نہیں ہے. انسان کا جسم ہے جو محدود ہے, جو قابل تقسیم ہے, جو جگہ گھیرتا ہے, جو ٹائم کے اندر اور وہ ایسی نہیں. یہ جو روحانی پہلو ہے یہ قوت رکھتا ہے ادراک کی. آپ جو آنکھوں سے تجربہ کرتے ہیں وہ آپ کی آنکھیں ادراک نہیں کرتی, آپ کی آنکھیں فقط تصویر کو منتقل کرتی ہیں, روح اور عقل ہے جو ادراک کرتی. اگر آنکھیں ادراک کرتی ہوتی تو آنکھیں جو ہیں اگر کبھی کھلی ہو اس کے باوجود ادراک نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر ذہن اور روح اور عقل مصروف ہو, غور و خوص میں ہو کسی خاص مسئلے میں, تو سامنے کھڑی ہوئی شے اسے نظر نہیں آتی جبکہ آنکھیں کھلی. بس آنکھوں کا کام نہیں ہے ادراک کرنا, ادراک عقل اور روح کا کام ہے. اب اگر سائنسدان تجربے سے کچھ حاصل کرتا ہے تو اگر اس معرفت عقلی کو اس تجربے سے جدا کر دیا جائے وہ کچھ بھی نہیں نتیجہ دے سکتا. جو کچھ بھی ہے وہ ادراک عقل ہے. یعنی سائنسدان بھی اگر تجربے سے کوئی شے حاصل کرتا ہے, کوئی معرفت حاصل کرتا ہے, کوئی شے ثابت کرتا ہے یا کسی شے کی نفی کرتا ہے, تو وہ معرفت عقلی ہے. مشاہدے کے بعد ایک نتیجہ لیتا ہے, ایک نچوڑ لیتا ہے اس مشاہدے کو. یہ عقلانی کام ہے, یہ کوئی جسمانی کام نہیں ہے, یہ کوئی مشاہدہ یا تجربہ نہیں ہے. مشاہدہ ختم ہو گیا, اس نے ایک چیز کو دیکھ لیا, اب اس سے ایک نچوڑ لینا یہ عقلانی کام ہے. بس معرفت عقلی تمام معرفتوں کی بنیاد ہے. سائنسدان بھی مثلا نیوٹن نے دیکھا کہ سیب گرا زمین پر, اس نے جو دیکھا فقط اتنا دیکھا کہ سیب گرا, یہ مشاہدہ ہے. اب اس کے بعد اس نے استدلال کیا عقل کے ذریعے کہ یہ سیب اوپر کیوں نہیں گیا, یہ سیب دائیں طرف کیوں نہیں گیا, یہ سیب بائیں طرف کیوں نہیں گیا, اس سیب ٹوٹ کر معلق کیوں نہیں ہو گیا, زمین میں کیوں گرا. ان تمام جوانب مشاہدے میں نہیں ہے, مشاہدے میں فقط سیب کا گرنا ہے. یہ تمام چیزیں کہاں سے آئیں؟ احتمالات, یہ عقل نے ملائی. اس کے بعد اس نے ایک نتیجہ لیا کہ حتماً زمین کے اندر کوئی خصوصیت ہے, کوئی کشش ہے, اور یہاں سے اس نے زمین کے جاذبے کا قانون کشف کیا, اسے پہچان. یہ راز جو چھپا ہوا تھا کہ زمین کے اندر جاذبیت ہے, وہ اپنی طرف کھینچتی ہے اشیاء کو, تو جس قدر ثقیل ہوگی اس قدر زیادہ تیز کھینچے گی, جس قدر خفیف ہے اس قدر کم. لہذا کوئی خفیف شے ہوا میں چھوڑی جائے آہستہ آہستہ زمین پہ گرے, کوئی اگر ثقیل ہے جلدی زمین پہ آگے گرے. اب یہ جو تجربہ تھا اس میں مشاہدہ کتنا ہے, فقط ایک سٹیپ آگے ماں بقیہ اقلادی کام ہے, عقل نے ادراک کیا بس یہ مشاہدہ ناکافی ہے. آج کے جو سائنسدان ہیں یا آج کم ہیں ایسے لوگ, لیکن رنسانس کے دور میں خصوصاً یورپ میں جب صنعتی دور اور ٹیکنالوجی نے زیادہ ترقی کی اور مادی اشیاء کے راز لوگوں کو پتہ چلنے لگے, تو اس میں ان میں ایک طبقہ پیدا ہوا تھا کہ جو خدا کا منکر ہونے لگا, کہا کہ وہ خدا کے تصور کی ضرورت نہیں ہے, ہر شے کا سبب ہمیں پتہ چل رہا ہے کیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, وہ سمجھنے لگے کہ بس تجربہ ہر معرفت کی اصل ہے, جبکہ دقت اگر کریں تو اس تجربے کے اندر عقلانیت پوشیدہ ہے, بغیر تعقل کے تجربہ کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ عقل ایک روحانی شے ہے, یہ کوئی جسمانی چیز نہیں ہے, بس معرفت تجربی ناکافی ہے, معرفت عقلانی ضروری ہے. اس معرفت عقلانی کے ذریعے استدلال ہے, اس کے ذریعے جو ہے وہ برہان ہے, دلیل بیان کی جاتی ہے. خدا پر جتنے دلائل ہیں وہ عقل پر ان کی بنیاد ہے. یہاں پر بھی وہ شخص جو عقل سے کام نہیں لیتا اور تجربے کو معرفت کی بنیاد سمجھنے لگتا ہے, جو ایسے شخص کو قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو خدا کی ذات میں بغیر کسی علم کے مباحثہ اور گفتگو کرتا ہے. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, کوئی علم نہیں, کوئی عقل نہیں ہے, کوئی عقلی دلیل لاؤ کہ نہیں ہے, ذات الہ وجود نہیں رکھتی, اس کے لیے دلیل. اگر اس کے ہونے پر ہم دلیل پیش کرتے ہیں تو جو انکار کرتا ہے وہ بھی دلیل پیش کرے, وہ دعوے پر آ کر کیوں رک جاتا ہے, یوں کہے کہ بس وہ نہیں ہے. آپ جو زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب جتنا تجربہ ہم نے کیا ہے اس تجربے میں خدا نہیں آیا, اس کے آگے ہمیں نہیں معلوم. یہ کہنا کہ ہمیں نہیں معلوم ایک بات ہے, اور یہ کہنا کہ وہ نہیں ہے یہ دوسری بات, یہ دو مختلف بات ہے. بس کیسے انکار کرتے ہیں جب کوئی دلیل نہیں ہے, خدا کے وجود پر دلیل ہے, وہ کیا ہے؟ مختصر دلیل. آپ لیے کہتی ہے کہ دیکھیں کائنات میں موجودات کی دو قسم ہیں, یا ایسے موجودات ہیں جو محتاج ہیں اپنی ذات میں اور اپنی بقا میں, اپنے وجود میں اور اپنے باقی رہنے میں محتاج ہیں, نیاز مند ہے, اور ایک ایسا موجود ہے کہ جو بے نیاز ہے. بغیر ایسے وجود کے تصور کے جو بے نیاز ہو, کائنات کا تصور ممکن نہیں. اس میں ایک حتماً ایسا موجود ہونا چاہیے جو بے نیاز ہو. اب جب یہ طے ہو گیا کہ ایک بے نیاز موجود ضروری ہے کائنات میں, تو ہر طرح کی دویت اور محدودیت کسی بھی وجود کو ناقص بناتی ہے. اگر وہ محدود ہے تو ناقص ہے, دو ہیں ایک دوسرے کے مقابلے محدود ہے ناقص ہے. یہاں سے یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ وہ ایک بھی ہے اور لامحدود ہے, وہ بے نیاز ہستی ایک ہے اور لامحدود, اس لیے کہ دو ہو تو محدود ہو جائے گی اور اگر اس کی کوئی حد ہو تو بھی محدود ہو جائے گی. بس وہ ایک ایسی ذات ہے جو واحد ہے Samadev, Benyaz, koji uspjeha dne i یہ استدلال ہے کہ اہل تجربہ کیا کہتے ہیں یہ شخص جو بغیر علم کے گفتگو کرتا ہے خدا کی ذات نہیں کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ ہم نے کائنات کی اشیاء میں تحقیق کی ہمیں خدا نہیں ملا خدا ان سے مسئل اگر مادہ ہوگا تو تمہیں مادیات میں ملے گا وہ اس مادے کا خالق ہے وہ خدا اگر اس میں سمجھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالم مکان اس کے اوپر حاوی ہو جائے پھر وہ اس کا خالق کیسے پھر تو وہ اس کا محتاج ہو گئے جسم میں یہ خصوصیت نہیں ہے کہ اس ہستی کو اپنے اندر سمو سکے ہاں جسم میں یہ صلاحیت ہے کہ اپنی مخلوقیت دکھا کر خالق تک لے جائے یہ خصوصیت ہے کہ میں ناقص ہوں میں مخلوق ہوں میں محدود ہوں ایک نامحدود ہے ایک خالق ہے یہ صلاحیت اس میں ہے بس یہ استدلال عقل ہے اگر اس سے عاری ہو جائے انسان تجربے کے اوپر اپنے تمام علوم کی بنیاد رکھنا شروع کر دے تمام معرفت کی بنیاد اگر تجربے پہ چلی جائے تو ظاہر ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا ہاں لیبارٹری میں اس کی مخلوقات کی عظمت ظاہر ہو سکتی ہے کہ ایک سیل کے اندر مثلا اس نے یورینیم کے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر اس کے سیل کو 237 سے توڑ کر 235 بنایا جائے تو 2 درجے جو ٹوٹیں گے اور اس انرجی کو اگر محفوظ کر لیا جائے تو وہ ایٹم بم کی صورت اختیار کر رہے تھے یہ ایٹم بم کیا ہے یہ یورینیم کا جو عنصر ہے جو اس کا نمبر ہے 237 اس کو توڑ کر 235 بناتے ہیں اور اس 2 درجے کو جو انرجی نکلتی ہے اسے محفوظ کر لیں اب اسے محفوظ کر کے مختلف چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے تباہی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایٹم بم بنا کر اور تعمیر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بجلی بنا کر کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹم بم تو بنا لیا اس نے لیکن بجلی آپ کے سامنے جیسی بھی یہ بھی ایک استعمالی سازش ہے کہ اگر کوئی نعمت ہمارے پاس آ جائے تو اس کا مثبت استعمال نہ کرنے دیں گے یہ ایک مصیبت ہے آپ دیکھیں کہ ایران نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی اور اس وقت جو ترقی کے مراحل اس نے طے کیے ہیں وہ باوجود پابندیوں کے جو ایران پر ہیں آج وہ اس کے ذریعے اس قدر بجلی پیدا کر رہا ہے ایران کی بجلی جو ہے وہ کھپت تقریباً 35,000 واٹ ہے ٹوٹل جبکہ وہ 65,000 بناتا ہے اور پاکستان حالانکہ پاکستان نے ایٹمی ٹیکنالوجی ایران سے پہلے حاصل کی فرق کیا ہے فرق حکمرانوں کا وہاں کے حکمران اپنے لیے مخلص ہیں یہاں کے حکمران جو ہیں وہ لہٰذا بعد کو پاکستان کے ایٹم بم میں بھی شک کرتے ہیں کہ واقعی ہے بھی یہ بھی ایک نعرہ ہی اس لیے کہ وہ مثبت استعمال نہیں ہے ایک کہنا بنایا ہے ایک مثلا وہاں چشمہ پر کوئی ایک ریئیکٹر لگایا پھر لگائے بجلی بنائے پاکستان میں وسائل کی کمی ہے نہیں پاکستان اگر حقیقی معنی میں دیکھا جائے اب بھی ایران سے ٹھیک ہے پاکستان میں تیل اتنا نہیں ہے, لیکن جو دوسری معدنیات ہے, زراعت ہے, کہیں پر اتنی زرخیز زمین نہیں ہے, اتنی وسیع زمین تو پاکستان کے پاس اتنا پانی جسے ہم ضائع کر دیتے, کوئی ڈیم نہیں ہے. 20 سال سے جھگڑے میں جو ہے وہ کالا باغ ڈیم جو ہے جھگڑے کی نظر ہوتے, پاکستان کی ترقی کے لیے نہیں سوچتے. پاکستان میں جو منصوبہ بنایا جاتا ہے وہ پاکستان کو نچوڑنے کے لیے, کہ اس کو کس طرح سے اچھی طرح نچوڑ دیا جائے, مگر نہ صلاحیت میں کمی ہے, نہ خدا دار جو نعمت ہے اس کی کمی ہے. اس قدر معدنیات ہیں کہتے ہیں جن کو نکالنے کے لیے جھگڑا بھی ہے, جو اس وقت بلوچستان کا جھگڑا ہے اس میں یہ عنصر زیادہ ہے کہ اس کو الگ کیا گیا اور پھر اس کو اپنا مستعمرہ بنا کر, کالونی بنا کر اس میں جو معدنیات ہیں انہیں نچوڑ لیا. ایک آپ کے سامنے آیا ہے اس جو ریکارڈنگ کا جو کی کان ہے سونے کی کان, یہ دوسری کان ہے, ایک اور کان بھی ہے سنڈے جو اسے بلوچستان میں ہے, جو اسے پاکستان نے نکال سکا, ابھی جو ہے وہ چین کو ٹھیکے پہ دیے. کیا ملتا ہے اس میں سے کچھ مشکل یہ ہے, مشکل یہ کہ ہم اپنے وسائل سے جو ہے وہ کمہاں کو استفادہ نہیں کرتے, بلکہ دوسروں کے لیے ان کے پروگرام کے تحت ہم ہر طرح کی دہشت گردی قتل و غارت میں ایک دوسرے کو دوسروں کی جگہ ہم لڑتے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تباہی کے دہانے پر پہنچاتے ہیں, پہنچا رہے ہیں. جو کیفیت آ جائے یہ اگر ایسی بڑھتی رہی تو ایک دن شاید خدا نہ کرے آ جائے اور لوگ کہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو اچھا, یہ اس سے نجات ملے گی. اور یہی چاہتا ہے دشمن, وہ اس قدر غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے کہ اس نقطے تک پہنچ. بہرحال بس عقلانیت ضروری ہے, اگر عقل نہ ہو تو پھر گفتگو چاہے وہ ذات الہ کے بارے میں ہو چاہے وہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں ہو ناقص ہے, تجربہ ناکافی ہے. اور اگر کوئی خدا کی ذات پر بغیر علم کے یعنی بغیر عقل کے گفتگو کرے تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو مجادلہ ہے اور مباحثہ ہے بغیر دلیل کے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, بہت بڑا نام کے مسئلے کو ہو سکتا قبول نہ کریں. ٹھیک ہے, حالانکہ دل اور عقل دونوں اگر سلیم ہیں تو ایک ہی نقطے تک پہنچا جاتا ہے. واردات قلبی بھی حقیقت ذات الہ تک پہنچاتی ہے, عقل بھی نہیں پہنچاتی. عقل امام حسین علیہ السلام کو کربلا لائی, وہی اسی عقل کے ساتھ امام کا دل ہے, عشق ہے, کیونکہ عشق اور محبت دل سے کیا کہتے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو. لیکن ایک چیز ذہن میں رہے کہ یہ دل اور یہ دماغ یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے, جو دماغ کے سیل ہے یا یہ دل جو خون پمپ کرتا ہے, یہ دونوں بھی اس روحانی مخلوق کے دو پہلو ہیں کہ جس سے ہم نے مثلاً روح کہا ہے. اس روح کے دو پہلو ہیں, ایک عقلانیت ہے, ایک جذباتیت اور محبت ہے. یہ دونوں ضروری ہیں, ٹھیک ہے, اور دونوں حصول علم کا ذریعہ ہیں, اور دونوں کے ذریعے انسان جو ہے معرفت پیدا کرتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہے اپنی زندگی میں. لہٰذا ایک شے کو لے کر دوسری شے کو چھوڑنا جو ہے وہ صحیح نہیں. آپ دیکھیں کہ کربلا میں امام کی ذات عقلانیت کا مظہر ہے. امام دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس کو قیام نہ کروں تو دین تباہ ہو جائے. تمام عقلی استدلال امام کے ساتھ ہیں. وہیں پر بعض ایسے مناظر ہیں کہ امام تراہم کرتے نظر آتے ہیں, گریہ کرتے نظر آتے ہیں, لیکن اس گریے کے ساتھ استقامت میں فرق نہیں پڑتا. استقامت عقلانیت ہے, اور اظہار تراہم کرنا, گریہ کرنا, حضرت قاسم جب زمین پہ گرے تو گریہ کیا مسئلہ دماغ میں, یہ تراہم, یہ محبت, اظہار محبت. بس محبت بھی ساتھ ہے, عقلانیت بھی ساتھ ہے. اس کو جدا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ جو جس فن میں ایک فن کا ماہر ہو جاتا ہے وہ پھر دوسرے فن کو جو ہے وہ مثلاً اس کا اعتراض کرنے لگتا ہے. اگر وہ اس فن کا بھی مزہ چکھ لے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کی طرح مظہر عقلانیت و محبت ہو جائے, دونوں کا مظہر ہو جائے. اور ایسے ہیں افراد کہ جو ان تمام صفات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بائے مبارک کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے, مرحومین کے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے. خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جینے, اسی کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے. روز قیامت قرآن کریم قریب کو ہمارا شافع قرار دے. خدا عالم سے دعا ہے کہ اپنی کو اسرائیل تمام سازشوں ناکام فرمائے, امام کی ظہور متعین فرمائے, ہمیں ان کے سر عوام میں سے قرار دے, برحمت گیا رحمت اللہ.